بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، طریق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع، اس موضوع کے تعلق سے چھٹکارے اور نجات کا راستہ صرف اور صرف اتباع اور بدعت سے دوری ہی میں ہے. اور بعض دلائل ہم سب نے مل کے سنی ہیں اتباع کے تعلق سے اور بدعت کو ترک کرنے کے تعلق سے، اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وقد امر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة، اور یقیناً اللہ تعالی نے حکم دیا ہے امت کو، حکم دینے والا اللہ تعالی ہے اور حکم دیا ہے امت. کون سی امت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ عام امت نہیں ہے، اس لیے جو بھی حکم ہوگا وہ عام نہیں رہے گا. کیا حکم دیا ہے؟ بالاجتماع واتحاد الکلمہ، اجتماع کا حکم دیا ہے اور اپنے کلمہ اپنی بات کو متحد کرنے کا حکم دیا ہے. یہ امت ایک ہی امت ہے. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم، ایک آیت کریمہ میں ہے فاعبدون، دوسری آیت کریمہ میں ہے فاتقون. سبحان اللہ، یہ امت صرف اور صرف اگر جمع ہو سکتی ہے تو کس چیز بھی ہو سکتی ہے، فاعبدون اور فاتقون. اچھا، بالاجتماع واتحاد الکلمۃ، اجتماع بھی، اجتماع کا حکم ہے اور کلمہ کے اتحاد کا بھی، بات بھی ایک ہونی چاہیے. ہماری باتیں مختلف ہیں تو اجتماع ممکن نہیں ہے کہ ہو. اور یہ جو قول ہے، کس بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں؟ نظریات کی بنیاد پہ، عقائد کی بنیاد پہ. تو دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر زبان کرتی ہے. جب ہمارے قول متحد نہیں ہے تو ہم بھی متحد نہیں ہو سکتے. واضح بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اس لیے اجتماع کا حکم ہے اور اتحاد کلمہ کا بھی حکم ہے. اجتماع اکیلا کیوں نہیں؟ کیونکہ اجتماع بغیر اتحاد کلمہ کا ممکن بھی نہیں ہے، اور کلمہ کے اتحاد کے لیے دل کا اتحاد ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ وہ دل کیسے متحد ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں: علی ان یکون الاساس لہذا الاجتماع، یہ واجب ہے اور شرط ہے اس اجتماع کی. یعنی اجتماع تو کرنا ہے لیکن کسی بھی طریقے سے، بس امت متحد ہو جائے ایک دفعہ، نہیں نہیں کسی بھی طریقہ نہیں چلے گا. جیسے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اجتماع کا اور اتحاد کلمہ کا، اسی طریقے سے راستہ بھی بیان فرمائے کہ کس بنیاد پر متحد ہونا ہے، تاکہ کسی کو گنجائش نہ رہ جائے اپنی خواہش نفس کی یا کسی اور چور دروازے کی طرف جانے کی. علی ان یکون الاساس لہذا الاجتماع ہوا، اساس کیا، بنیاد کیا اس اجتماع کی؟ الاعتصام بکتاب اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الاعتصام، مکمل طور پہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا، مکمل طور پہ، جزوی طریقہ نہیں، کل طریقے سے اور مضبوطی کے ساتھ. الاعتصام کس چیز کا؟ بکتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید, و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت. کیا کر رہے ہیں؟ اعتصام کر رہا ہے. اور کتاب اور سنت کی صحیح سمجھ لازم ہے کہ نہیں؟ آگے جیسے بیان ہوگا, پہلے بھی کئی مرتبہ اسی رسالے کی شرح میں بیان کر چکے ہیں, شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اور انسان سمجھتا کس چیز سے ہے؟ زبان سے سمجھتا ہے, آنکھوں سے, کانوں سے؟ سبحان اللہ, انسان سمجھتا ہے دل سے. دلیل کیا ہے؟ اہم الہم ام لہم اعید الابسون بیہا. آگے دلیل کیا ہے کہ دل سے انسان سمجھتا ہے؟ الہم اعید الابسون بیہا. آگے ہاں کون سی؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ٹھیک ہے, ایک واضح ہے جو آپ کہہ رہے تھے. کون سی ہے؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. اللہ اکبر, تو لهم قلوب دل تم کے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. بارک اللہ فیک. سورۃ سورۃ الاعراف. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ونہا عن التفرق, جابر حکم دیا اجتماع کا اور اتحاد کلمہ کا, وہیں پہ ونہا عن التفرق وبین خطورته علی الامہ, تفرقے سے منع فرمایا اور امت پر اس تفرقے کے خطرے کو بھی بیان فرمایا ہے. وليتحقق هذا الامر, تاکہ یہ امر کس چیز کا؟ اجتماع کا اور تفرق, اجتماع کے حکم کا, کلمہ کے حکم, اتحاد کلمہ کے حکم کا اور تفرقے سے نہیں کا. یہ امر جو وليتحقق هذا الامر فقد امرنا بالتحاكم الى كتاب الله في الاصول والفروع, اور تاکہ یہ بات, اس بات کی تحقیق ہو عملا, تو اللہ تعالی نے ہمیں, بے شک اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تحاکم کریں, یعنی فیصلہ کریں اللہ تعالی کی کتاب سے اصول اور فروع میں. مسائل کا حل اللہ تعالی کی کتاب میں ہے, چاہے اصولی مسائل ہو یا فروعی مسائل ہو. ونهينا عن كل سبب يؤدي الى التفرق, اور ہمیں منع کیا گیا ہر اس سبب سے جو تفرقے کا باعث بنتا ہے. قال الله تعالى, اب دلائل ان چند الفاظوں کے جملے جو ابھی پڑھے ہیں جس میں اعتصام کا حکم ہے, اجتماع کا حکم ہے اور تفرقے سے نہیں ہے, دلائل کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. قال تعالى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, سورة آل عمران آیت نمبر 103. واعتصموا اور اعتصام کرو, سب مل کے. اعتصموا انتم, انتم کون؟ اے امتی, بارك الله, امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے, جن کے لیے دستور اور قانون کی کتاب, ضابطہ حیات جس میں دنیا آخرت کی خیر موجود ہے, جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. یہ کتاب جو ہے, اعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے تامے رکھو. اعتصموا انتم, سارے کے سارے مل کے, بحبل اللہ, اللہ تعالی کی رسی کو, جميعا, سارے کے سارے, یعنی کہ بعض فرقوں کے لیے نہیں, نہیں سب کے لیے. ولا تفرقوا, اور فرقے فرقے مت بنو, اور فرقوں میں مت بٹو. شیسا فرماتے ہیں وہ حبل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ وہ عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. اور یہ عہد کیا ہے؟ وہو القرآن، اور یہ عہد ہے قرآن مجید. سبحان اللہ. کس نے کہا؟ کما قال المفسرون. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ تفسیر کرنے والے علماء ہیں کہ نہیں؟ اور سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے، اور احادیث بھی موجود ہیں. تو مفسرین نے کیا دیکھا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، پھر سلف کے اقوال سے کی، اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ حبل اللہ قرآن مجید ہے. اچھا، وقد امر اللہ بالجماعه. اچھا ایک منٹ، قرآن مجید پھر حدیث کہاں پہ؟ جلد بازی نہ کریں، ابھی آ رہا ہے. ذرا بات کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سمجھیں. سارے مسائل کا حل ایک وقت نہیں ہوتا، تھوڑا صبر کے ساتھ بھی کام لیا جاتا ہے. بعض ساتھی پریشان ہوں گے، قرآن تو حدیث کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی آئے گی، کیونکہ حدیث قرآن سے جدا نہیں ہے، یاد رکھیں، ابھی ثبوت ملے گا. وہو القرآن كما قال المفسرون وقد امر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف. اور اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جماعت کا، ایک ساتھ ملنے کا. ونهى عن الفرقة والاختلاف، اور تفرق اور اختلاف سے منع فرمایا. كما قال تعالى، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر آیت نمبر 7. اس میں جماعت کے کہاں، جماعت کا کہاں حکم ہے، اور تفرقے سے کہاں منع کیا گیا ہے؟ اس آیت میں کوئی لفظ ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں علماء نے کس طریقے سے یہ فائدہ اخذ کیا اس آیت کریمہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وهذا شامل لاصول الدين وفروعه الظاهره والباطنه. اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہ شامل ہے اصول دین کے لیے اور فروع دین کے لیے، ظاہر و باطن سب، یعنی مکمل دین کے لیے شامل ہے. کوئی یہ نہ کہے یار یہ تو خاص ہے صرف اور صرف فائی کے مسئلے کے لیے، کیونکہ آیت کا سیاق اس فائی کے تعلق سے ہے، یہ مال غنیمت کے تعلق سے ہے، جیسے کہ بعض جاہل لوگوں نے سمجھا ہے. میں جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو صحیح اقوال سلف کے مفسرین کو چھوڑ دیا اور ایک قول کو لے لیا، کیونکہ اس میں واضح ثبوت ہے. کس چیز کا؟ کہ حدیث حجت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے. وما آتاکم الرسول، جو کہ بھی تمہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، فخذوہ، بس فوراً لے لو اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملا ہے؟ صرف قرآن ملا ہے، کچھ اور بھی ملا ہے؟ حدیث بھی ملی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فخذوہ. اور ماں جو ہے عموم کے، جو کچھ بھی تمہیں دیں. کیا یہ حکم ہے صرف قرآن لینا، کوئی اور چیز نہ لینا، یا جو کچھ دے وہ لیں؟ تو اس لیے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف فے کے تعلق سے، کیونکہ سیاق سبق آیت کا صرف فے کے تعلق سے ہے، تو حقیقت منکرین حدیث ہیں وہ لوگ. اگر ان پہ ذرا غور کیا جائے تو انکار حدیث میں کہیں نہ کہیں پہ وہ ملوث ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آیت کریمہ اہل حدیث کے لیے اور سلف صالحین کے لیے اور ان کی اتباع احسان کرنے والوں کے لیے یہ حجت ہے کہ حدیث حجت و قرآن مجید سے ثابت ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 7 سورۃ الحشر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، وهذا شامل لاصول الدين وفروعه الظاهره والباطنه وانما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الاخذ به واتباعه. اور جو کچھ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، متعین ہو جاتا ہے بندوں پر، اس امت پر، الاخذ به کہ اسے فوراً لے لیں، و اتباع اس کی اتباع کریں. کیا فرق ہے اخذ و اتباع؟ فرق ہے دونوں میں، کیونکہ اخذ دعویٰ ہے، اتباع اس کی تحقیق ہے. اب لینے والا سب کہتے ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہم لے لیتے ہیں، لینے کی سب بات کرتے ہیں، لیکن عملاً حقیقتاً عمل کرنے والے جو ہیں، جو اتباع کرنے والے، وہ کتنی ہیں؟ جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وانما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الاخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته ولا تحل مخالفته اور اس کی مخالفت کسی کے لیے بھی حلال نہیں جائز نہیں ہے. وان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا نص کا فرمان کسی چیز کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ کے نص اور فرمان جیسا ہے برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الکاف کس لیے؟ تمثیل کے لیے, یعنی قرآن بھی ماخذ دین ہے, بنیاد ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماخذ دین بنیاد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پھر حدیث, غلط ہے, قرآن اور حدیث صحیح ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے دونوں میں, قرآن پھر حدیث یا قرآن اور حدیث؟
قرآن اور حدیث میں دونوں پارٹ ہیں.
اچھا, پھر اور پھر میں کیا مسئلہ ہے؟
قرآن کو پہلے لیں گا پھر بعد میں اس
کے, یعنی مسئلہ اگر کوئی ہے تو قرآن میں ڈھونڈو, نہیں ملتا پھر بعد میں حدیث میں دیکھو, نہیں ملتا پھر بعد میں سلف اقوال میں دیکھو. جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ سلفیت کا معنی ہے کہ مسئلہ قرآن مجید میں ڈھونڈو, نہیں ملتا حدیث میں ڈھونڈو, نہیں ملتا پھر سلف اقوال میں دیکھو. اسے کہتے ہیں سلفیت. میں کہتا ہوں یہ جہالت ہے. یہ کس نے کہا یہ تعریف سلفیت کی؟ جو ناواقف ہے سلفیت سے وہ تو یہ تعریف کر سکتا ہے. یہ کس نے کہا کہ جو تو مسئلہ قرآن حدیث نہ وہ پھر سلف کے اقوال سے اسے سلفی کہتے ہیں؟ غلط ہے. سلفیت کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کا نام سلفیت ہے. صرف دعویٰ نہیں ہے, فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ بالکل وہی فرق. جیسے کہتے ہیں قرآن پھر حدیث اور جو کہتے ہیں قرآن اور حدیث, پھر کے کیا مراد ہے؟ جو مثلا قرآن میں مل گیا حدیث نہ دیکھو, مل گیا نا قرآن مجید میں, تو انکار حدیث خطرناک چور دروازہ نکلتا ہے. جو کہتے ہیں قرآن اور حدیث, یہاں پر اس چور دروازے کو سدے باب کیا گیا. اب انکار حدیث ہو سکتا ہے؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي. سلف کیوں کہتے تھے؟ حدیث صحیح ثابت ہونا شرط ہے. صحیح ثابت ہو گئی, اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید میں تو اس کا مسئلے کا کوئی جواب نہیں ملتا, تو حدیث میں آ گیا ہے اس لیے حدیث کو لیتے ہیں. نہیں, قرآن مجید اور حدیث کا جو آپس میں تعلق ہے گہرا تعلق ہے. قرآن حدیث قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, قرآن مجید حدیث قرآن مجید کی بہترین تکمیل بھی ہے. تکمیل کی کیا مراد ہے؟ بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم قرآن میں ہے اور پھر اس جیسے مسائل کا حکم حدیث میں ملا ہے, تو تکمیل ہوئی ہے. اور بعض مسائل مجمل ہے اور مجمل پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے, ناممکن, جب تک اس کی تفصیل نہ ہو. کوئی مجمل حکم آتا ہے, حکم کی تعمیل تو ہمارے پر فرض ہے نا. وما اتاكم رسوله فخذوه, آ گیا واقیم الصلاۃ, مجمل ہے کہ نہیں؟ اب عمل کیسے کروں اقیم الصلاۃ پہ؟ ہمارے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ ہے کہ کوئی اللہ تعالی کی طرف سے طریقہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اگر طریقہ آیا ہے تو اس کی اتباع کریں گے. جس نے ہمیں یہ حکم دیا واقیم الصلاۃ, اسی نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کی صرف خاص معاملات میں, ہر معاملے میں. اور اس آیت کریمہ کی واقیم الصلاۃ کی صحیح طریقے سے سمجھنے کے بعد عمل کرنا, کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ؟ کوئی جانتا ہے؟ دوسرا طریقہ, اگر کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آتا, طریقہ ہمیں نہیں بیان کیا گیا, یہ دوسرا راستہ ہے, تو پھر کیا کریں؟ کوئی اپنے عقل سے کر لیتا ہے, کوئی خواب کے ذریعے سے کر لیتا ہے, کوئی کشف کے ذریعے سے کر لیتا ہے, کوئی اپنے ذوق کے ذریعے سے کر لیتا ہے, کوئی وجد کے ذریعے سے کر لیتا ہے, کوئی اندھی تقلید کے ذریعے سے کر لیتا ہے. پھر چور دروازے ہیں کہ نہیں؟ پھر تو پھر امت کا ممکن اتحاد ہونا, اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور پھر یہ بیان نہ کریں کہ نماز ہم نے پڑھنی تو کیسے پڑھ لی ہے. اجتماع ممکن ہے, اتحاد کلمہ ممکن ہے, اسے کہتے ہیں دین کامل. جہاں پر حکم دیا گیا اجتماع کا اور تفرقے سے منع کیا گیا, وہاں پر اجتماع کا جو بھی طرف جو راستہ جاتا ہے اسے آسان کر دیا, اور تفریق کی طرف جو بھی راستہ تو اسے سد باب کر دیا. اسے حدیث جو ہے قرآن مجید تکمیل بھی کرتی ہے, اور حدیث قرآن مجید کے علاوہ حکم بھی جاری ہوتا ہے حدیث جس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے. خبر بھی ہو سکتی ہے, امر بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, جسے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے. جیسا فرماتے ہیں وہذا شامل, اور یہ شامل ہے لأصول الدین, دین کے اصول کے لیے, وفروعه, اور اس کی فروع کے لیے, الظاہرۃ والباطن, الظاہر والباطن, وانما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, يتعين على العباد الاخذ به واتباعه, يتعين على العباد الاخذ به واتباعه, عباد پر, بندوں پر, اس امت پر متعین ہو گیا, لازم ہے کہ وہ اسے لے لیں اور اس کے اتباع کریں. ولا تحل مخالفته, اس کے مخالفت ہرگز جائز نہیں ہے. وان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله, كنص الله تعالى, ٹھیک ہے نا, لا رخصة لاحد في تركه, کسی کے لیے رخصت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے. کسے چھوڑ دے؟ جو کچھ آپ وسلم لے کے آئے ہیں, بس قرآن ہے وہ کافی ہمارے لیے, ہم حدیث کو نہیں لیتے, نہیں, اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے, علماء کو بھی نہیں ہے, صحابہ کرام کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سلف نے بہتر سمجھا ہے, اس لیے انہوں نے اہتمام دونوں کا کیا ہے, صرف الگ سے قرآن کا نہیں کیا. اور یعنی کہ یعنی حدیث تو ٹکراتے قرآن سے, اس لیے حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, نہیں دیکھیں گے آپ ہرگز نہیں, بلکہ کیا کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, بس حدیث کے صحیح ثابت ہونا شرط ہے, قرآن سے ٹکرا نہیں سکتے, ان کا ایمان ہے. کیا ہمارا ایمان آج اتنا ہی مضبوط ہے یا ہم صرف دعوے دار ہیں بس؟ سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں لا رخصة لأحد في تركه, کسی کے لیے اجازت نہیں کہ اس کو چھوڑے. ولا يجوز تقديم, ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله, اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کو آگے کرے اللہ تعالیٰ کے قول, اللہ تعالیٰ کے قول سے. سبحان اللہ, جب کہتے قرآن الحدیث, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اوپر ہے, یا کسی عالم سلف میں سے کا قول قرآن حدیث سے آگے ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو حدیث قرآن سے آگے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کس نے کہا؟ اللہ کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, بات ختم ہو گئی ہے. تو پھر کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ تصور کرے یا یہ نظریہ رکھے کہ قرآن اور حدیث کو سلف نے سمجھا ہے اور ہمارے امام نے اس مسئلے کو ایسے سمجھا ہے, ہم اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی زبان سے کہتے چھوڑ دیتے ہیں؟ زبان سے نہیں کہتا نا, تو پھر سو کیوں رہے ہو؟ کہو نا ایسے نہیں کہتے, اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں, اپنے قول سے نہیں, اپنی حالت, اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ تم قرآن کی آیات بھی لے کے آؤ سامنے رکھو, حدیث بھی ساتھ سامنے لے کے آؤ, ہمارے لیے امام کا قول ہی کافی, اس نے بھی تو قرآن پڑھا تھا, اس نے بھی حدیث پڑھی تھی کہ نہیں؟ یہاں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, میرا امام اور آپ کا امام, ہم بات کرتے ہیں حدیث کی, وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کو امام بخاری مبارک, ہمیں امام ابو حنیفہ مبارک, یہ کس نے کہا؟ بھی اماموں کو جھگڑا کبھی ہوا آپس میں؟ کس نے کہا یہ بھی؟ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کہا کہ امام بخاری کا قول ہے اس کو لو, امام ابو حنیفہ کا قول کو چھوڑ دو, کبھی سنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بھی غلطی ہوتی ہے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, معصوم ہے؟ نہیں, نہ امام ابو حنیفہ معصوم ہے, نہ امام بخاری معصوم ہے, نہ کوئی بھی امام معصوم ہے. معصوم کون ہے؟ صحابہ کرام معصوم ہیں؟ وہ بھی معصوم نہیں ہے. معصوم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں معصوم ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جن پر وحی نازل ہوتی ہے وہ خطا نہیں کرتے, وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان کے ساتھ ساتھ مدد بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. ولا تولوا عنہ, اور اس سے منہ مت موڑو. وانتم تسمعون, جب کہ تم سن رہے ہوتے ہو. لوگ سنتے ہیں اس کان سے, اس کان سے نکال دیتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تہمتیں بڑے لگاتے ہو لوگوں پر, تمہیں تو صرف جرح کرنی آتی ہے, سب کی جرح کرتے رہتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں کسی جماعت یا کسی فرد کی بات نہیں کرتا, اپنے گریبان میں یوں جھانک کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, بہترین امت والے لوگ وہ ہیں نا الذین آمنوا. یہود و نصارہ نہیں ہیں, وہ بہترین امت نہیں رہی. کس زمانے میں تھی یہودی بہترین امت؟ اب وہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرمایا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, لکھ دیا گیا ذلۃ اور رسوائی اور حاجت محتاجی سب لکھ دیا گیا. اور ہماری امت کون سی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, امت کی خیر, خیر والی امت اور برکت والی امت. کیا حکم ہے؟ اطیعوا اللہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. بعض چیزوں میں یا ہر چیز میں اس میں کوئی ایکسیپشن ہے, کہیں پہ اس لفظ میں کوئی تخصیص ہے یا کوئی قید لگی ہے؟ اطیعوا اللہ مطلقا ہر حکم میں, بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے؟ نہیں. ورسولہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تم تو ہدایت یافتہ ہو. معیار ہدایت, ہدایت کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, فرما برداری. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ, اور منہ کبھی نہ موڑنا. اے بہترین امت, کبھی منہ مت موڑنا. یا الذین آمنوا, یہ ندا اس بہترین اور عظیم ترین صفت کے ساتھ, ایمان کی صفت. اے مومنو, اگر تم واقعی سچے اور پکے مومن ہو تو سن لو. واطیعوا اللہ, اطیعوا اللہ ورسولہ, ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. چلو خبر نہیں ملی, الگ بات ہے. کوئی شخص دور دراز کی جنگل میں رہتا ہے, اسے پتہ نہیں احکام شریعت کا, اس کے پاس کوئی عذر تو ہو سکتا ہے نا, جس نے کبھی سنا نہیں. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وانتم تسمعون, جو سننے کے باوجود بھی نہیں مانتے. سورۃ الانفال آیت نمبر 20. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا فرماتے ہیں وقد امرنا اللہ عند التنازع بالرد الى کتابه و الى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ؟ حکم ہے اجتماع کا اور تفرقے سے منع کرنے کا. یہ ایک آدھا مسئلہ حل ہے. اور اجتماع کرنے کے لیے محض اپنی رائے, اپنی عقل, منطق, کشف, وجد, ذوق, خواب, اندھی تقلید, جو بھی غلط راستے ہیں اس کی بنیاد پہ نہیں. کیا طریقہ ہے؟ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اور ان آیات و حدیث کو بہترین سمجھا ہے سلف صالحین نے, الحمدللہ. جو یہ نعرہ سنتے آئے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے, اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو بعد میں درست کیا جا سکتا ہے, اس وقت اپنے اندر صرف برداشت کا مادہ بنائیں اور برداشت کریں ایک دوسرے کو. دشمن دروازے پہ ہے, کافر نے کئی ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری جان، ہماری عزتیں، ہمارا مال خطرے میں ہے. یہ وقت ہے کافر کے خلاف جہاد کرنے کا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم سب ایک ساتھ نہیں مل جاتے. نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اجتماع ہر چیز جس پر ہمارا اتفاق ہے. کلمہ سب پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ اتفاق. قرآن سب کا ایک ہے، اتفاق. حدیث مانتے ہیں سب، اتفاق. صحابہ کرام سب کو پیارے ہیں، سلف صالحین سب کو پیارے ہیں، محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں، اتفاق. نماز سب پڑھتے ہیں، اتفاق. روزے بھی سب رکھتے ہیں، اتفاق. حج بھی سب کرتے ہیں، اتفاق. زکات بھی سب دیتے ہیں، اتفاق. تو بس یہ کافی نہیں ہمارے لیے، اتفاق ہے. اچھا جو باہمی اختلافات ہیں، معمولی اختلافات ہیں، وہ تو گھر میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے نا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا جھگڑا نہیں ہوتا تو کیا گھر چھوڑ کے الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ گھر میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، تب بھی ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، تو پھر پوری امت کو ایک ساتھ کیوں نہیں ملا سکتے ہم؟ اور جو آپس کے اختلافات ہیں بعد میں نمٹائیں گے، پہلے کافر کی کمر توڑیں اور اپنے ملک آزاد کریں، اور پھر آپس میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کریں گے، ذرا بات کریں گے اور اپنے مسائل بھی حل کریں گے. یہ نعرہ ہے، صحیح ہے؟ کیا کہتے ہیں، صحیح ہے؟ کوئی صحیح کہتا ہے؟ یہ نعرہ سنا ہے کہ نہیں؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اور یہ اخوان مسلمین کا معروف ترین نعرہ ہے، اخوان مسلمین کا. تو پھر غلط کیوں ہے؟ اخوان بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں. وہ کہتے ہیں سب برادر ہوڈ ہیں، ہم سب اخوان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں ہم، اس لیے ہم سب ایک ساتھ. ابھی ہم نے ایک مشن ہے ہمارا، وہ پورا کرنا ہے ہم نے. غلط کیوں ہے یہ؟ ہمارا جو اختلافات ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں. سبحان اللہ، کلمہ توحید ہمارا اختلاف ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے، ہم غیر اللہ کو پکاروں کو شرک کہتے ہیں، وہ توحید سمجھتے ہیں مخالفین. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہمارا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں، استنجا نہیں جاتے بعض لوگ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اختلاف، کلمہ توحید کے تعلق سے اختلاف، اتباع سنت. ہم کہتے ہیں جیش اللہ تعالیٰ بدعت، وہ کہتے ہیں سنت ہے. تم گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عجب بات، صحابہ کرام محبت کرتے ہیں، رافض محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے. آج دیکھ اخوان مسلم میں رافضی بھی ہیں، جماعت اسلامی میں بھی رافضی موجود ہیں. کہاں سے یہ رافضی اشیاء کہاں سے آ گئے؟ بس آج وقت ہے اجتماع کر ایک ساتھ ملنے کا. آج ہمیں ڈسٹرب مت کریں، وہ ہر اس بندے کی بات مت سنیں فتنہ چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ایک ساتھ متحد نہ ہو. محبت کرتے ہو رافضی سے؟ نہیں، کہ محبت نہیں کرتے ہم لوگ. محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم متحد پھر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھائی تو ہیں ہمارے. اور ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے صحابہ کرام کو گالی دینی ہے نا، تو میرے سامنے مت دینا، اپنے گھر میں جا کے دینا. اتنی حد تک بھی کوئی مسلمان گر سکتا ہے اہل سنت میں سے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، یہ کہا گیا اور کہہ بھی رہے. اپنے والدین کے تعلق سے کوئی کہتا ہے کہ میرے والدین کو گالی دینی ہے نا، یار گھر میں دینا، میرے سامنے مت دینا. ہو تم میرے بھائی، ہم یہ سب ایک ہیں. وہ کون سا گروہ ہے یا وہ کون سی جماعت اس دنیا میں آئی تھی اور موجود بھی ہے جنہوں نے ظاہراً تو اجتماع کیا ہے لیکن ان کے دل جدا جدا ہے؟ دلیل کے ساتھ میں جواب چاہیے مجھے، جو جانتا ہے دیانت کھڑا کر کے بتایا دلیل کے ساتھ. جی المنافقون، نہیں غلط، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا تھا. الیہود، جواب ٹھیک ہے. دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان اللہ، تم دیکھو گے کہ سب کے سب ایک ہیں جميعا، لیکن دلوں کے جدا جدا ہیں. آج یہ لوگ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، ہم بھی ایسے بن جائیں. دل ہمارے کیوں جدا جدا ہیں؟ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ توحید اور شرک ایک ساتھ ایک دل میں ممکن ہے؟ سنت اور بدعت ممکن ہے؟ سابق راک محبت اور بغض نفرت ممکن ہے، آگ اور پانی ممکن ہے، سبحان اللہ، اندھیر اور اجالا ممکن ہے، دن اور رات ممکن ہے، یہ متضادات ہیں، ممکن نہیں ہے. ایک دل میں ان کا ہونا ناممکن ہے. جب ایک دل میں ان کا ہونا ناممکن ہے تو پھر تحسبہم جميعا وقلوبهم شتى والی بات ہے کہ نہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ اور کیا خیر ہے اس میں، اس جہاد میں؟ ہم نے کافر پہ حملہ کرنا ہے، یاد رکھیں، یہ بھی ایک علمی بات سمجھیں جہاد کے تعلق سے. لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ہمارے اوپر، یہ لوگ کرتے ہیں جہاد و طلب کی. جب ہم یہ جواب دیتے پھر کہتے ہیں، جب دفاع کرتے ہو، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں اور سعودی عرب کے ان کے جو استاد علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر حملہ کر دیا ہے، ہتھیار مت اٹھاؤ، دفاع مت کرو، کیونکہ تمہارے دائیں بائیں صوفی یا رافضی کھڑا ہے تو ان کو مرنے دو. یہ کس نے کہا بھائی؟ ہم کہتے ہیں جہاد الدفع میں استطاعت کے مطابق دفع کیا جاتا ہے، چاہے رافضی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بدعتی ہو، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا. اس وقت دفاع ہے، دین کا دفاع ہے، مسلمانوں کی جان کا، ان کی عزت، ان کے مال کا دفاع ہے، جہاد الدفع ہی ہے. لیکن جب ہم نے حملہ کرنا ہے کافر پر، اسے جہاد الطلب کہتے ہیں، جس کی تم لوگ بات کرو کہ کافر دروازے پہ ہم سب مل کے کافر کی کمر توڑیں. یہ کون سا جہاد جو کمر توڑ دیتا ہے؟ جہاد الدفع ہے یا جہاد الطلب ہے؟ اور یہ نعرہ بھی طلب کے لیے ہے، لیکن ہمیں تصویر رخ دکھاتے ہیں جہاد الدفع کی. اور پھر جب ہم جاتے ہیں اور جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، جو دہشت گردی عام ہو رہی ہے، وہ کیا رہا ہے؟ ٹولے نکلتے ہیں، گروپ نکلتے ہیں اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کاروائیاں ہوتی ہیں، دل میں کیا ہے؟ بغض و نفرت ہے، ظاہراً ایک ساتھ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پریکٹیکل مثال، ایک جہاد ہوا تھا، جہاد شرعی، یاد ہے افغانستان کا پہلا جہاد شرعی جہاد تھا. کیوں شرعی تھا؟ اس لیے کہ رشیا کے خلاف تھا، امریکہ کے خلاف نہیں تھا. آج امریکہ کے خلاف ہے تو غیر شرعی ہے، کل رشیا کے خلاف تھا، امریکہ ساتھ ہے تو وہ شرعی تھا. تو گویا کہ امریکہ تمہیں بس ڈکٹیٹ کرتا رہے تو تم اس کی بات مانتے رہتے ہو. پہلا جہاد شرعی اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ رشیا کے خلاف تھا یا امریکہ ہمارے ساتھ تھا، بلکہ اس لیے تھا شرعی جہاد کہ اس میں جہاد کے شروط اور ضوابط موجود تھے اور علماء نے بھی اس کی اجازت دی، حکمران وقت نے بھی اجازت دی، شروط اور ضوابط مکمل تھے. کمزوری کیسے دور ہوئی؟ طاقت سے. طاقت کہاں سے آئی؟ امریکہ سے. اسلحہ امریکہ کا تھا. پیسہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا تھا، جس میں سلف سعودی عرب اور کویت اور دیگر مسلمان ممالک تھے. شرطیں پوری ہو گئیں کہ نہیں؟ جہاد بھی ہوا. لیکن اس قرن کا یا اس سینچری کا، اس زمانے کا پہلا جہاد تھا اپنی نوعیت کا. اور لوگ گئے جہاد کے لیے، جوان گئے. وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا، اور وہاں پر جانے کے بعد ایسے لوگوں سے دوستی ہوئی ان کی جو لوگ صرف جہاد کرنا جانتے ہیں اور علم سے بالکل ناواقف تھے، اصول علم بھی نہیں تھا. اور ایسے لوگ تھے وہاں پہ افغانستان میں جو مصر سے بھی آئے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی آئے ہیں، جو حکمرانوں کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کرتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، اور خاص طور پہ اخوان مسلمین اس وقت بہت سرگرم تھے. جہاد ہوا الحمدللہ، وہاں پر سلفی بھی گئے سعودی عرب سے اور ان کے ساتھ صوفی بھی کھڑے ہوئے تھے، تعویذ پہنے ہوئے، خاص انسٹرکشن سے، خبردار اس کو یہ نہ کہنے شرک ہے، پہنے دو تعویذ اسے، یہاں پر مشن کے لیے بس اس کافر کو بگانا ہے. ٹھیک ہے، بگا دیا کافر کو. نتیجہ کیا نکلا؟ کافر تو بھاگ گیا، کامیابی مل گئی مسلمانوں کو. اس جہاد کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی جو مجاہدین تھے چھ یا سات گروپوں میں بٹ گئے کہ نہیں، آپس میں خانہ جنگی ہوئے کہ نہیں. عجب بات دیکھیں، ان گروپس کی اکثریت اس میں جو باہر تھے وہ شامل ہو گئے، یعنی کوئی ایک دو گروپ ہو گئے جس میں صرف سعودی تھے یا عربز تھے، ورنہ باقی جو سارے افغانی تھے، ایک ہی ملک میں رہنے والے، ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی کھانا کھانے والے اور ایک ہی لباس پہننے والے، ایک جیسا سارے. نہیں اتفاق ہو سکا، اپنے اختلافات دور ہوئے. یہ قتل و غارت اس پہلے سے بھی زیادہ ہوئی جو قتل و غارت رشیا کے خلاف تھی نا، وہ ایک حد تک تھی. جب انہوں نے آپس میں جنگیں کی ہیں تو پھر سارے حدود پار کر گئے، اور واللہ عینی گواہ موجود ہیں اور تاریخ گواہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. خرابی ہوئی، غلطی ہوئی، پھر یہ لوگ، اب افغانستان کا معاملہ حل ہو گیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب یہ مجاہدین، ایک تو اپنے خانہ جنگی تھی، پھر طالبان بیچ باہر سے، طالبان نے قبضہ کیا اور سب کو بگا دیا. یہ لوگ جو چھ سات گروپ میں تھے اور بڑا اسلحہ تھا ہماری ان کے پاس، اور ان کی ٹریننگ بھی بہترین طریقے سے ہو چکی تھی، کہاں گئے؟ اپنے ملکوں میں جانا تھا کہ نہیں؟ اچھا، جب ملکوں میں گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے جہاد تو شرعی تھا، اب جہاد شرعی نہیں ہے، وہ تمہارا تم لوگوں کی مرضی اپنی، کیونکہ امریکہ اس وقت تمہارے ساتھ، اب امریکہ کے خلاف ہے، اس لیے جہاد کا حکم ہی تبدیل ہو گیا. میری گزارش ہے حکم تبدیل واقع ہوئے جہاد کا. کیوں تبدیل ہوا ہے؟ یہ جو مجاہدین جب یہاں سے گئے واپس اپنے ملکوں میں، انہوں نے کیا کیا؟ حکمران کی تکفیر کی کہ نہیں کی؟ حکمران کو کافر کہا کہ نہیں کہا؟ مسلمانوں کی تکفیر کی کہ نہیں کی؟ اور پھر کبھی سنا تھا آپ نے پہلے جہاد افغان میں خود کش حملہ؟ یاد ہے کسی کو؟ ہوا تھا خود کش حملہ افغانستان کے پہلے جہاد میں جو رشیا کے خلاف تھا، بم بلاسٹ کبھی سنا تھا؟ سبحان اللہ، آج خود کش حملے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بم بلاسٹ بھی ہوتے ہیں. مرنے والوں کی اکثریت مسلمان ہیں یا یہودی ہیں؟ کافر ہیں، امریکہ نے، کون ہے؟ سبحان اللہ، پھر بھی کہتے ہیں تم لوگوں نے امریکہ کی بات سن کر یہ کہہ کہ جہاد شرعی نہیں ہے. یہ انصاف ہے؟ یہ جہاد شرعی اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ملاوٹ کر دی گئی ہیں، غیر شرعی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اور جب شرعی و غیر شرعی مل جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شرعی یا غیر شرعی؟ سبحان اللہ، آپ نماز پڑھ لیتے بغیر وضو کے، نماز تو پڑھ لی ہے، شرعی ہے، اور بغیر وضو کے غیر شرعی ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نماز شرعی نہیں ہو سکتی تو پھر جہاد شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اس لیے پہلے طہارت کرو، وضو کرو ٹھیک طریقے سے، اور پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے شروط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان کے مطابق نماز پڑھو، نماز ٹھیک ہے، نماز عبادت ہے، اور بغیر ان شروط اور ضوابط کے نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جہاد بھی عبادت ہے، جہاد بھی بغیر شروط و ضوابط کے شرعی ہو ہی نہیں سکتا، اور دونوں میں واللہ کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر چلنے کی اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بھی ختم ہوا، اگلے درس میں انشاءاللہ جہاں پہ رکیں یہیں سے شروع کریں گے. اب ایک مسئلہ کا ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم نے مجتمع ہونا ہے، اور تفرقے سے ہم نے رک جانا ہے. بنیاد کیا ہے؟ الاعتصام بکتاب اللہ وسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پر ہمیں اکٹھا ہونا ہے. اچھا، اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تب ہم کیا کریں؟ اگلے درس میں انشاءاللہ شیخ صاحب یہیں سے بات کا آغاز کریں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے، اور دیکھیں گے کہ تنازع کے وقت کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا یا کسی خاص امام کے حوالے کیا یا کسی خاص اور طریقے کے حوالے کیا، یا اس کے بھی ہمیں قرآن اسے حدیث میں کوئی علم ملتا ہے یا نہیں، اگر درس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.